الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک سبق آموز واقعہ ذکر فرمایا ہے اور اس سے ہم کو بڑا اہم سبق دیا ہے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے اور مالدار کے نوکر اور ملازم تھے, لیکن ان کی ذات میں ایسے اچھے اچھے اعمال اور ایسے عمدہ عمدہ اخلاق پائے جاتے تھے جن کی وجہ سے ان کا مالک اور رئیس بے حد متاثر تھا. یہاں تک کہ وہ رئیس ان کا غلام بن گیا اور یہ اس کے آقا بن گیا. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال ایسے ہیں اور محبت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے. اس لیے حضرت لقمان ملازم تھے اور مالک مالک تھا, لیکن ان کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے اور حسن اعمال کی وجہ سے یہ آقا بن گئے اور وہ غلام بن گئے. اور جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, وہ ان کا آقا ان کے ساتھ کرنے لگا, ان کا مالک ان کے ساتھ کرنے لگا. وہ یہ کہ جب بھی کوئی عمدہ کھانا پکتا تو پہلے وہ حضرت لقمان کے خدمت میں بھیجتا اور پھر ان کے پاس سے جو بچا ہوا آتا وہ خود کھاتا تھا. اور حضرت لقمان علیہ السلام کو بھی جب یہ اندازہ ہوا کہ اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور یہ باوجود کہ میں اس کا ملازم ہوں اور یہ میرا مالک ہے اور میرا سیٹھ ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ بچا کر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیا کرے. ایک مرتبہ جب گرمیوں کا زمانہ آیا تو اس رئیس کے پاس کہیں سے خربوزے کی فصل کا پہلا خربوزہ اس کے پاس تھا. تو رئیس بڑا خوش ہوا کہ سب سے پہلے حضرت کو کھلاؤں اور جو کچھ حضرت کے پاس سے بچے گا وہ میں کھاؤں گا. اس لیے وہ خود ہی خربوزہ لے کر کے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کر اور اس کی ایک ایک ہانک بنا کر اور اسے چھینٹ چھینٹ کر حضرت کو دینے لگا. حضرت لقمان علیہ السلام لے کر بڑے مزے لے کر اس کو کھا اور بڑے خوشی کا اظہار فرما رہے. وہی بڑا خوش ہو رہا کہ حضرت کو بڑا مزہ آ رہا ہے اور حضرت بڑے خوش ہو رہے ہیں میری اس خدمت سے. جب ایک پھانک رہ گئی اور باقی ساری پھانکیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کھا لی تو آخر میں اس نے عرض کیا, حضرت اجازت ہو تو ایک پھانک میں بھی چکھ لوں دیکھوں کتنا میٹھا ہے. ہاں ہاں بالکل. تو اس آقا نے, اس مالک نے جب خربوزے کی آخری پھانک اپنے منہ میں رکھی تو حلق تک آبلے پڑ گئے. وہ خربوزہ اتنا کڑوا تھا, اتنا کڑوا تھا, اتنا کڑوا تھا کہ جیسے اس نے آخری پھانک اپنے منہ میں رکھی تو رکھی تو زبان پہ یہاں تک چھالے پڑ گئے اسے اور وہ بے ہوش ہو گیا کڑواہٹ کی وجہ سے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور تقریباً ایک گھنٹے تک بے ہوش ہی رہا. جب ہوش میں آیا تو وہ حضرت کے قدموں پہ گر گیا اور حضرت کیا اے جانے جا آپ نے یہ عذاب کیسے برداشت کیا اور خربوزے کی کڑواہٹ آپ نے کیسے گوارا کی, میں نے تو آپ کے چہرے سے بھی ذرہ برابر محسوس نہ کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. آپ تو بڑے مزے لے کر کے یہ خربوزہ کھاتے رہے اور ایک نے سارا خربوزہ آپ نے کھا لیا اور آپ نے اپنے چہرے سے بھی ذرہ برابر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کڑوا خربوزہ میں کھا رہا ہوں اور تکلیف ہو رہی ہے اور میرا یہ حال ہو گیا کہ ذرا سا منہ پہ رکھا ہے میں نے چبا کر نکلا نہیں ہے کہ میرے پورے حلق میں چھالے پڑ گئے اور تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو گیا. یہ اس نے ان کے قدموں میں گر کر بیٹھ کر کے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے کہا اے خواجہ, خواجہ کے میں نے آتے ہیں جناب, اے خواجہ جس ہاتھ سے ہمیشہ میں نے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں اس ہاتھ کی میٹھی میٹھی چیزیں کھلانے کی لذت نے خربوزے کی کرواہٹ ختم کر دی. آئے اور میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ آج تک جس ہاتھ سے میں نے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں اور ہزاروں نعمتیں کھائی ہیں کیا میں آج انکار کر دوں اگر یہ خربوزہ کڑوا کھلا رہے ہیں. جس سے ہزاروں میٹھی چیزیں کھائی ہیں اگر ایک کڑوی چیز اس کے ہاتھ سے مل رہی ہے تو کیا میں یہ انکار کر دیتا اس سے, یہ تو میرے ضمیر کے خلاف بات تھی. تو آپ کے ہاتھ سے جو میٹھی چیزیں میں نے اس سے پہلے کھائی تھیں اس نے خربوزے ہی کرواٹ میرے لیے ختم کر دی. یہ حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لکھی اور پھر اس سے ہمیں سبق دیا ہے. وہ سبق ہمیں لینا ہے, وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ پاک کی ہر بندے پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں برستی ہوئی ہوتی ہیں. ہر شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو, ہر وقت ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, ایمانی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ہر شخص کو ہر وقت اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ وہ خود ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے. اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سارے بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے کی نعمتوں کو شمار کریں تو بھی عاجز ہیں, شمار کرنی ہے. اتنی ہر شخص کو ہر وقت نعمتیں حاصل ہیں, انہیں نعمتوں میں کبھی کبھی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے, کوئی صدمہ بھی پیش آ جاتا ہے, کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے, کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے, تنگ دستی بھی لاحق ہو جاتی ہے, فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے, پریشانی بھی آ جاتی ہے. تو ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو دیکھیں یا ایک تکلیف کو دیکھیں. حضرت یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی ان انگنت نعمتوں کو سوچو, اور سوچ کر کے وہ جو 1% تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو. جس کریم نے ہزاروں نعمتیں دے رکھی ہیں, اگر ہمارے ہی فائدے کے خاطر, ہمارے ہی فائدے خاطر اگر انہوں نے کوئی تکلیف ہمیں عطا فرمائی ہے, تو وہ تکلیف صورتاً تو تکلیف ہے, حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے. تو اس پر کبھی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے, اور کبھی بھی آدمی کی زبان پر شکوہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے. ہاں یہ ہے کہ یہ تکلیف کی نعمت ایسی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جب پیدا کیا گیا تو تکلیف کی نعمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی, لہذا دعا کرو کہ یا اللہ اس نعمت کو بھی عافیت کے نعمت میں بدل دیجیے. بیماری ہے تو صحت دے دیجیے, تنگ دستی ہے تو فراخی دے دیجیے, نقصان ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کر دیجیے, پریشانی ہے تو اس کو رفع فرما دیجیے. دعا کرو, کیونکہ دعا اعظم اسباب میں سے. اور مزید اس تکلیف کو دور کرنے کی جو جائز تدبیر ہو وہ بھی کر لینا چاہیے. جسے بیمار ہے تو بھی علاج کر لو, دعا بھی کرو, علاج بھی کرو, پرہیز بھی کرو, پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو دور ہو جائے گی, نہیں ہو تو صبر کرو. تو اگر یہ حکایت ہمارے پیش نظر رہے, اور اس میں جو سبق دیا ہے وہ اگر ہم یاد رکھیں, تو کبھی بھی زندگی میں کسی تکلیف کے آنے پر انشاءاللہ تعالی اتنی پریشانی نہیں ہوگی جس سے آدمی کا ہوش اڑ جائے, اور آدمی چوکڑی بھول جائے, اور آدمی کیا کہتے ہیں حد سے زیادہ پریشان ہو جائے, نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے, جس کو ہمارے حضرت بانی دار العلوم کراچی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, کہ ہم لوگ جب کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم الٹا سوچنے کے عادی, جس کی وجہ سے 1% تکلیف 100% بن جاتی ہے. اگر اس تکلیف کو, صدمے کو, غم کو, رنج کو اگر صحیح طریقے سے سوچا جائے, تو پھر 100% تکلیف بھی 1% رہ جاتی ہے. پھر حضرت نے طریقہ بتلایا کہ جب کسی کو کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی غم, کوئی صدمہ, کوئی نقصان ہو جائے, تو اس صدمے کو تو ایک طرف کر دے, اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں فی الحال حاصل ہیں, پہلے انہیں سوچے. جب ان نعمتوں کو سوچے گا, سوچنے کے بعد پھر اس کو سوچو, پھر حساب لگاؤ. معلوم ہوا کہ 1 کروڑ تو نعمتیں, 1 کم 1 تکلیف ہے. یہ ہے سیدھا سوچنا. تو وہ کتنے ہی بڑے سے بڑا صدمہ ہو, جب اس کے ساتھ ہزاروں نعمتیں پہلے سوچے گا, تو وہ خود بخود ہلکی ہو جائے گی کہ تھوڑی سی تکلیف ہے, نعمتیں زیادہ ہیں, فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے, تکلیف کم ہے, صدمہ کم ہے, نعمتیں زیادہ ہیں. اور کیا کہتے, جیسے حضرت لقمان نے اس کے ہزاروں نعمتیں جو کھائی تھی ان کو پہلے یاد رکھا, تو اس کے جو کڑوا خربوزہ تھا وہ بھی میٹھا ہو گیا. ایسے وہ ہمارا صدمہ جو ہے وہ پھر 100% بھی ہوگا تو 1% رہ جائے گا, بالکل ان نعمتوں کے استحضار کی وجہ سے. اور الٹا سوچنا وہ ہے جو ہمارا طریقہ ہے, جو غلط ہے, جس سے ہمیں بچنا ہے.
وہ یہ کہ جب کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے بس وہ نقصان ہی سوچتا رہتا ہے. کاروبار فیل ہو گیا تو اسے سوچتا رہے گا, بیوی مر گئی, شوہر مر گیا, بچہ مر گیا, باپ مر گیا, ماں مر گئی, تو بس اسی کو اپنے دماغ میں سوار کر لیتا ہے, بس اسی کو سوچتا رہتا ہے اور جہاں بیٹھتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. اس حالت میں جو اس کو ہزاروں دینی اور دنیاوی نعمتیں حاصل ہیں انہیں سوچتا ہی نہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 1% تکلیف بڑھ کر 100% بن جاتی ہے, اور پھر اس میں کسی کا تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کوئی پاگل ہو جاتا ہے, اور کوئی بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ بے قراری اور بے چینی جو حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آدمی بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. پھر ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بھی سنایا اس سلسلے میں, وہ واقعہ یہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرس تھے, اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھے, صاحب کشف و کرامات تھے, اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے خصوصی تعلقات تھے, بے تکلفی کا حضرت کے ساتھ تعلق تھا, حضرت کے پاس کثرت سے آنا جانا تھا. تو ایک مرتبہ, اور ان میاں صاحب کہتے تھے ان کو, میاں صاحب کہتے تھے, پورا نام تو مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن کہا جاتا تھا میاں صاحب ان کو کہا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ میاں صاحب کو بخار آ گیا, جب بخار آیا تو حضرت کو اطلاع ملی کہ حضرت کو بخار آ گیا ہے, طبیعت خراب ہے, تو میں طبیعت پوچھنے کے لیے اور عیادت کرنے کے لیے حضرت کے گھر پہ پہنچا. جب مجھے اندر بلا لیا گیا تو میں حضرت خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت میاں صاحب کو بہت سخت بخار آ رہا ہے اور جسم بالکل آگ کی طرح جل رہا ہے, اور جیسے بہت تیز بخار میں گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے وہ بھی حضرت کو لاحق ہے. تو میں بیٹھا اور سلام عرض کیا, پھر میں نے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے, اب حضرت کا جواب سنو گے, اللہ کا شکر ہے میرے کان صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں بالکل صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرا دماغ بالکل صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ بالکل درست ہیں, اللہ کا شکر ہے پیر صحیح کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کمر بالکل صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے پیٹ بھی بالکل درست ہے, دل دماغ بھی بالکل صحیح ہیں. ذرا سا بخار آیا ہوا, تو پہلے 10 نعمتیں گنوائیں حضرت نے, اور پھر جناب تکلیف کا اظہار فرمایا, وہ بھی اس لیے کہ آنے والے کا حق ہے کہ جب پوچھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے. تو حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بھائی بیماری سوچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اب بیماری تو ایک مثال ہے, ہر غم میں, رنج میں, صدمے میں آدمی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مصیبت میں اس کے خیر خواہ, اس کے ہمدرد, تسلی دینے والے, اس کے ساتھ تعاون کرنے والے, اس کی مدد کرنے والے کتنے ہوتے ہیں, اور طرح طرح کی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ بھئی اگر تھوڑی سا نقصان ہو گیا تو بچے صحیح ہیں, بیوی صحیح ہے, بھائی صحیح ہے, ماں باپ درست ہیں, رشتے دار صحیح ہیں, سب کو تو یہ مصیبت نہیں آئی. اگر سب پر ہی آ جاتی تو کہ ایک غم نہیں ہوتا, 10 غم ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو پھر کیا کرتے. اور پھر اگر بیماری آئی ہے تو بھئی بیماری بھی تو سینکڑوں قسم کی ہیں, آپ کو ایک ہی شوگر کی بیماری ہوئی ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں, وہ ساری جمع ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا. تو بھئی سیدھا سوچنا چاہیے آدمی کو, الٹا نہیں سوچنا چاہیے. یہ حضرت نے, حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ سبق دیا ہے کہ ہم ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ان گنت اور بے شمار نعمتیں پائی جاتی ہیں. اب یہ کہ وہ ہم چونکہ سوچنے کے عادی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی, سمجھ میں بھی نہیں آتی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں ہزاروں نعمتیں کہاں ہمیں حاصل ہیں, اس لیے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے, بلکہ ہائے ہائے کرنے کی عادت ہے. ذرا سا نقصان ہو گیا تو ہائے ہائے کر رہے ہیں, ذرا سا بخار چڑھ گیا تو ہائے ہائے کر رہے ہیں, ذرا سا نفع کم ہو گیا تو چیختے چلا رہے ہیں, بس رونا دھونا ہمارے پاس ہے, بس شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ہے. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر کے 10 منٹ نعمتیں سوچے اللہ تعالیٰ کی, روزانہ ہر شخص تنہائی میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو سوچنا شروع کرے. پہلے جسمانی اعتبار سے نعمتوں کو سوچے, اور انسان کے ظاہر میں بھی کتنی جسم کے اندر نعمتیں, بھائی سر ہے پورا ہے یا نہیں, ہاں کسی کا آدھا ہی سر ہو تو پھر اندر دماغ ہے یا نہیں, اگر اندر دماغ ہی نہ ہو تو پھر پاگل خانے جائے گا نہیں جائے گا. شکر ادا کرو اندر دماغ ہے پورا, وہ کام کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اگر سوکھ جائے تو دن میں تارے نظر آ جائیں, شکر ادا کرو کوئی مغز بھی اندر ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے. پھر یہ تو موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں میں, ورنہ سر میں اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو میں ابھی شمار نہیں کرا رہا. پھر نیچے اترو, بھائی دو کان ہیں, پھر یہ دو بھویں, پھر یہ دو آنکھیں. اب آنکھ میں کتنی ساری نعمتیں جمع ہیں, ایک ہی آنکھ میں کتنی ساری نعمتیں جمع ہیں, ان کو سوچو. پھر یہ ناک ہے, بھائی ناک نہ ہو تو پھر کیسے لگے آدمی, بھائی کسی کی بیوی کی نانی ناک نہ ہو تو کون, اور دور ناک نہ ہو تو کون سچ. تو بھائی ناک کی وجہ سے سارا خوبصورت ہے, جمال ہے. لوگ شادی کرتے ہیں تو ناک دیکھتے ہیں, کوئی ناک اونچی ہے نہیں کہیں پچکی. بھائی ناک بھی کتنی بڑی, سوچو تو صحیح. بھائی اس کے اندر سونگنے کی جو طاقت ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے, وہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا بھائی. اور خدا نہ خواستہ سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ اطلاقت میں, ایسی کوئی بٹن بنا کر کے ناک میں ہی لگا سکتی کہ آدمی کو سونگنا آ جائے. یہاں ہزاروں نعمتیں ہم ناک کو سونگ سونگ کر استعمال کر چکے, وہ کبھی شکر ادا کی؟ پھر ناک کے نیچے بھائی منہ ہے, منہ میں کتنی ساری نعمتیں. بھائی ہونٹ نہ ہو تو کیسے لگے آدمی, بولو کتنا خوفناک. وہ 36 دانت نظر آ رہے ہیں, 32 دانت نظر آ رہے ہیں, موٹے موٹے, کالے کالے نہیں, سفید سفید, بڑے بڑے نوکیلے, معلوم ہو کوئی شیر ہے. تو ہونٹوں نے پردہ کر رکھا ہے, اور پھر دانت نہ ہو تو پھر کیا کھا لے گا, اخروٹ بادام. دانت کتنی بڑی نعمت ہے, پوری چکی ہے بھائی. اگر یہ نہ ہو تو جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو, وہ بےچارے کیسے دلیا کھا کھا کے بےچارے زندگی گزار رہے ہیں, چبانے کی کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے. اور پھر نکلنے کی طاقت ہے انسان میں. بعض دفعہ بعض آدمی کے منہ میں ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ نکل ہی نہیں سکتا, وہ چبا تو سکتا ہے نکل نہیں سکتا, پانی سے اتارتا ہے. یہ ایک بھی بیماری ہے بھائی, میں نے سنی ہے اور بعضوں کو ہوئی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں کیسا دعاب پیدا کیا ہوا ہے جو ہضم بھی کرتا ہے, آرام سے نیچے اتارتا بھی ہے. اور پھر بھائی آگے حلق سے نیچے تک کتنی بڑی نعمت ہے, وہ حلق کا راستہ کہیں سے بند ہو جائے تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں. اور اندر ہر وقت جان کا خطرہ کہ بھائی سانس کی نالی بھی الگ ہے, پانی کی الگ ہے, کھانے کی الگ ہے, لیکن کھانا پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو آدمی کا انتقال ہو جائے, ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے. ہر وقت یہ کھانا کھانے کی نالی میں جا رہا ہے, پانی پانی کی نالی میں جا رہا ہے, سانس کی نالی میں آ رہا ہے. بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اگر کسی کی یہ نعمت ختم ہو جائے تو اس کے تو جان کے لالے پڑ گئے. یہ ہے جو میں نے نمونہ بتا دیا آپ کو. پھر آگے جاؤ گے تو پھر آگے نیچے اندر ہزاروں نعمتیں, اندر پوری مشینری ہے, اندر بھائی پورا عالم ہے, پوری کائنات اندر ہمارے اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہے. پھر گردے بھی ہیں, پھر دل بھی ہے, اور پھر لب لبا بھی ہے, اور پھر پھیپڑے بھی ہیں, اور میدا بھی ہے, آنتے بھی ہیں, کیا کیا ہے. اور سب اللہ تعالیٰ نے کیسے اندر چھپا رکھا, لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو رہا ہے, نہ ہو تو پتہ چل جائے آدمی, گولیاں کھا کھا کے تھک جائے, کھانے ہضم نہ ہو. تو یہ شکر ہے بھائی, افطاری بھی خوب کھا رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد بھی خوب کھا رہے ہیں, پھر سحری میں بھی خوب کھا رہے ہیں, ساری رات کھانے میں لگے ہیں. ارے بھائی کھانے میں بھی مت لوگو, کچھ کرو, اللہ اللہ بھی تو کرو. مگر اس کے جسم میں اتنی نعمتیں اندر باہر کے, اس میں آدمی گھنٹوں لگیں گے سوچنے میں, لیکن سوچو, سوچنے سے سوچنا آتا ہے, غور کرنے سے غور کرنا آتا ہے. اس طریقے سے پھر اس کے بعد اندر کے سوچو, پھر باہر کے سوچو, پھر اپنے گھر کے سوچو, پھر اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے سوچو, پھر محلے اور ماحول کے اعتبار سے اپنے ملک کی سطح سے سوچو, پھر دنیا میں رہنے کے اعتبار سے سوچو. تو چاروں طرف نعمتوں کی بارش ہے. یہ تو سب دنیاوی اعتبار سے ہوگی, آپ دینی اعتبار سے سوچو. حضور کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ایمان عطا فرمایا، وہ کیسے کیسے آسان آسان احکام مل گئے، ان پر کتنا بڑا بڑا ثواب ملا ہے، اعتکاف کا ثواب آپ نے پڑھ لیا، تراویح کا ثواب آپ نے پڑھ لیا، روزے کا ثواب آپ نے پڑھ لیا، نماز کا ثواب، یہ سب ثواب پھر اس کے بدلے میں جو آخرت میں بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں جو جنت کے اندر ملیں گی، جنت سے پہلے بھی ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، حشر میں بھی ملیں گی. ایک نعمت بتاتا ہوں، دیکھو آپ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر، اور سورج جو ہے وہ سروں کے اوپر آ جائے، بلا کی گرمی ہوگی، حساب و کتاب کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، اور سوچیں کسی طریقے سے جلدی سے حساب ہو تو ہم ایک طرف ہوں ادھر یا ادھر. تو قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہے، سوچ کر کے بھی تو سناٹا آ جاتا ہے کہ وہ کیسے 50,000 کا دن گزرے گا، کیسے گزرے گا وہ، اور کیسے کیسے مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، تول ہوگی، اور پل صراط کے سے گزرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے جنت میں جائیں گے، کیا کیا ہوگا. تو صحابہ کرام کو جب یہ سنا تو ان کو تو بڑی فکر لائی ہوئی، تو حضور صاحب کیا حضور ہی ہے، اتنا بڑا دن کیسے گزرے گا. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کے لیے 50,000 سال کا دن اتنا ہوگا جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، یا ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں اس کا دن پورا ہو جائے گا. سوچو بھائی اتنے ہولناک دن، اور مومن کے حق میں کتنا آسان ترین دن، یہ بھی تو نعمت عظمیٰ ہے. اور پھر بندہ مومن کی تو قدم قدم پر مدد ہوگی، اور ملائکہ اس کے چاروں طرف ہوں گے، اور اس کو سارے مراحل سے گزار کر کے اس کو تو جلدی سے اگر یاد ہوگی عرش کے نیچے بیٹھنے کی، عرش کے نیچے بٹھا دے گی، ورنہ جہاں اس کو ہوگا وہاں بیٹھ جائے گا آرام سے، پھر وسیلہ جنت میں چلا جائے گا، پل صراط پر بھی وہ تو آرام سے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. تو آخرت کی نعمتیں سوچو بھائی، پھر جنت کی نعمتیں کتنی بیان کی ہیں، قرآن سارا قرآن شریف بھرا ہوا ہے جنت کی نعمتوں سے، اور احادیث میں مستقل ابواب ہیں جس میں صرف جنت ہی جنت کا ذکر ہے. اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ بس اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو آج تک پورے طور پر نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ گزری، بس وہ ان گنت بے شمار ہیں. اور یہ آخرت کی نعمتیں دیکھو، اور ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی 100% رحمت جو ہے اس کے بخشش کا ذریعہ بنے گی. تو اس طرح سوچتے ہیں بھائی، تو اس طرح روزانہ سوچنے کی عادت ڈالیں، 10 منٹ سوچا کریں، تو بس 10 دن کے بعد پھر آپ سوچیں گے تو 10 منٹ کے بجائے پھر آپ کو 1 گھنٹہ بھی کافی نہیں ہوگا سوچنے کے لیے، مگر پھر بھی آپ بس 10 منٹ ہی سوچتے رہنا، تو اس طرح سوچنے سے پھر آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جتنا شکر پیدا ہوگا اتنا ہی صبر آسان ہو جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی مومن کو یہ بیماریاں، پریشانیاں، ہموم غموم، صدمات، تکالیف پیش آتی ہیں، احادیث طیبہ کی روح سے یہ بھی دراصل ظاہراً تو تکلیف ہیں، حقیقت میں بندہ مومن کے حق میں یہ بھی نعمت ہے. کیوں؟ 4 حال سے خالی. کسی بھی بندہ مومن کی کوئی پریشانی 4 حال سے خالی نہیں. ایک نہ ایک بات ضرور ہوگی. نمبر 1، یا تو اس تکلیف کی وجہ سے بندہ صبر کرے گا، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ، اور گناہ صغیرہ کی معافی بھی تو بہت بڑی نعمت ہے. نمبر 2، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیں گے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے، تو بے حساب نیکیاں عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بلند فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیں گے. اپنے عمل سے تو وہ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نقصانات اور تکالیف اور بیماریاں، پریشانیاں، غم، فکر دے کر کے اس کو صبر کی توفیق دیں گے، وہ صبر کرے گا، اس کے نتیجے میں اس عالی مقام پر پہنچ جائے گا. اور کسی کے ساتھ 4th حال ہے، چوتھی بات ہوگی کسی کے بارے میں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیف دے کر آخرت کے عذاب سے بری فرما دے گی.
اللہ
بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا کی ساری تکلیفیں, ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں, سارے ہموم, سارے غموم, سارے صدمات, سارے نقصانات مل کر کے بھی دوزخ کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے عذاب کے برابر بھی. اگر کسی کو آخرت کا عذاب معاف ہو جائے, قبر کا عذاب معاف ہو جائے اور دنیا میں کوئی تکلیف اس کے بدلے میں دی جائے تو یہ ایسا ہے کہ کسی کو پہاڑ رکھنے کے بجائے سوئی رکھ دی جائے, بجائے پہاڑ کے ذریعے اس کو کچلنے کے بس ایک سوئی اس کے سر میں چبھا دی جائے ہلکی سی. بس یہ سوئی چبھنا بہتر ہے یا پہاڑ کے نیچے پسنا بہتر ہے؟ سب جانتے ہیں پہاڑ کے نیچے پسنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ سوئی چبھا دو بھائی ذرا سی. تو یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں. لہذا جب کوئی تکلیف آئے تو آدمی یہ بھی سوچ رہے کہ بھئی یہ میرے حق میں چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور جو بھی ہو جائے بہتر. لیکن اس بات کو سن کر کوئی بیماری مانگے نہیں اللہ تعالیٰ سے, صدمہ غم فکر مانگے نہیں, اس لیے کہ وہی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہم اس نعمتوں کے بھی متحمل نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہم تو صحت مانگے, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے, فراخی مانگے, قوت مانگے, طاقت مانگے, کاروبار کے اندر برکت مانگے, لیکن نقصانات نہیں مانگے. ہاں خود بخود اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہمیں آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ بھائی چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ اس تکلیف کو آپ نعمت, اس تکلیف کو صحت کی نعمت میں اور عافیت کی نعمت میں تبدیل فرما دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض کرنا ہے بھائی, ٹھنڈے پانی کے کولر جگہ جگہ رکھے گئے ہیں, ماشاءاللہ وہ آپ کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ گرمی میں آپ کو ساری رات ٹھنڈا پانی ملے. اب بعض احباب نے شکایت کی ہے کہ ڈسپنسر پانی ٹھنڈا نہیں کر رہے, یا جو بڑی بڑی مشینیں ہم نے رکھی ہیں جس سے ٹھنڈے پانی سے آپ کولر بھی بھر سکتے ہیں, بوتلیں بھی بھر سکتے ہیں, ایسی بڑی مشینیں دونوں وضو خانوں میں ہم نے لگائی ہوئی ہیں, تو وہ اسی لیے لگوائی تاکہ ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں اگر کسی کو چاہیے تو وہاں سے لے لیں. تو جب یہ شکایت ہمیں ملی کہ بھائی ڈسپنسر پانی ٹھنڈا نہیں کر رہے, تو ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بعض معتکفین نے پلک نکال کے اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے لگایا. ارے بھائی یہ تو انسانیت سے خارج کام ہے بھائی. یہ تو بھائی آپ کی تو راحت کے لیے سامان کیا گیا اور آپ اپنا موبائل چارج کر رہے ہو اور مشین کا بند کر دیا آپ نے اور پھر پانی گرم کی شکایت بھی کر رہے ہو, یعنی بالکل ہی عقل سے خلاف باتیں ہیں. یہ تو بھائی اس کا تو کوئی شرافت سے تعلق نہیں ہے اور بھائی انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں. ہم یہاں پر مسجد میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے نہ کھاتے میں گناہ بڑھانے کے لیے نہیں آئے بھائی. یہ عمل تو اپنے نام اعمال کو سیاہ کرنے والا کام ہے. موبائل چارج کرنے کی مانت نہیں ہے, لیکن اس کی تو کوئی اجازت نہیں کہ آپ ڈسپنسر کا پلک نکال کر کے اپنا موبائل چارج کر لے, جس کی وجہ سے کئی پلک خراب بھی ہو چکے ہیں جل گئے اس ایسا کرنے کی وجہ سے. اب یہ ان کے ذمہ واجب ہے اس کی ادائیگی, اور ایسا کرنا ان کا بالکل ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانا ہے. تو بھائی ہم یہاں آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, ان باتوں سے پرہیز کریں, کوئی ایسا عمل نہیں کریں جس سے کہ مسجد کا نقصان ہو, بجلی کا نقصان ہو, منتظمین کو تکلیف ہو, دوسرے معتکفین کو تکلیف ہو. اس لیے ہم نہیں آئے ہیں. اگر اس یہ کریں گے تو بھائی یاد رکھو پھر ہماری بخشش نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی, اس لیے کہ بخشش کے کام سامان وہ اعمال دوسرے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان سب باتوں سے پرہیز کرے. جو چیزیں رکھی گئی ہیں آپ کی راحت کے لیے رکھی گئی تو آپ اسی قاعدے سے اس کو استعمال کریں, لیکن نہ دوسروں کو ستائیں نہ مسجد کا نقصان کریں. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. واقع اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما ہم کو بھی، ہمارے اہل عیال کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی، ہمارے عزیز و اقارب کو بھی، ہمارے جملہ احباب کو بھی، تمام حاضرین اور حاضرات کو، اور جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، جہاں سن رہے ہیں، سب کو عافیت دارین عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، ہمیشہ عافیت عطا فرما، کامل عافیت عطا فرما، مکمل عافیت نصیب فرما، اور اس عافیت پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنی نعمتیں سوچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم جو ہموم غموم صدمات بیماریاں تکالیف اور پریشانیاں لائق ہیں، یا ارحم الراحمین، ہم ان کے متحمل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ان نعمتوں کے متحمل نہیں ہیں. ان نعمتوں کے بدلے ہمیں عافیت کی نعمت عطا فرما، راحت کی نعمت عطا فرما، سکون کی نعمت عطا فرما، خوشحالی کی نعمت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور آپ جن اپنے بندوں کو رمضان شریف میں دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہماری گردنیں بھی دوزخ سے آزاد فرما، اپنے رحمت سے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنے فضل سے ہم کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.